الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات على محمد برادران عزیز وقاران محترم عشرہ اولیٰ کی یہ تیسری نشست ہے تیسری مجلس ہے عنوان اور موضوع ہے آیات ولایت اور ظاہر ہے کہ ہمیں ان آیتوں کو ڈسکس کرنا ہے کہ جس میں ولایت کو زیر بحث لایا گیا افضلیت کو زیر بحث لایا گیا سرپرستی کو زیر بحث لایا گیا سرنامہ کلام میں آپ نے مسلسل اس آیت کو سماعت فرمایا تو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 257 ہے ارشاد ہوتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے یخرجہم من الظلمات الی النور وہ انہیں اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیتا وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے والذین کفروا اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اولیاؤہم الطاغوت ان کے اولیاء ان کے سرپرست طاغوت ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات وہ انہیں روشنی کی طرف جانے ہی نہیں دیتے وہ انہیں اندھیروں کی طرف کھینچ کر لے آتے ہیں اولئک اصحاب النار اب جب یہ اندھیروں کے مسافر ہیں تو ان کا انجام جہنم کی آگ کے سوا کیا ہو سکتا ہے ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے وہی اس کا ایندھن بنیں گے وہی ان کا مسکن وہی ان کا مقر وہی ان کا مستقر وہی ان کا مقام وہی ان کا اختتام وہی ان کا انجام ہے پروردگار عالم نے یہ دو براڈ کیٹیگریز ہمارے سامنے بیان کر دی میں پہلی تقریر سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم ولی تو ہے مگر اپنے کار ولایت کو انجام دینے کے لیے اس کی نگاہ انتخاب جن بندوں پر ٹھہر جائے وہی اس کے مصطفیٰ بندے ہوتے ہیں وہی اس کے ولی بندے ہوتے ہیں وہی اس کے مصطفیٰ بندے ہوتے ہیں وہی اس کے مرتضیٰ بندے ہوتے ہیں لہٰذا آپ دیکھیں گے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ کہ خدا نے کس کو چن لیا نگاہ پروردگار نگاہ انتخاب کہاں پر ٹھہرتی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدمہ یقیناً اللہ نے چن لیا اصطفیٰ یعنی چن لیا اصطفیٰ اللہ نے چن لیا آدمہ آدم کو چن لیا و نوحاً نوح کو چن لیا دیکھیں یہ افراد کے نام ہیں آدم بھی ایک شخصیت ہے نوح علیہ السلام بھی ایک پرسنالٹی ہے آدم کو چن لیا نوح کو چن لیا اب ہماری توجہ ہوئی کہ اس کے بعد خدا پھر کسی شخص کا نام لے گا کہ آدم کو چن لیا نوح کو چن لیا تو پھر اس کے بعد تیسرا نام آئے گا کہ ان کو چن لیا عجیب بات یہ ہے کہ آدم کا ذکر کیا تو ایک فرد کا تذکرہ نوح کا ذکر کیا تو ایک فرد کا تذکرہ مگر اب اس کے بعد پروردگار عالم فقط فرد کا ذکر نہیں کرتا ایک سلسلے کا ذکر کرتا ہے ان اللہ اصطفیٰ یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو و نوحاً اور نوح کو چن لیا و آلہ ابراہیم صرف ابراہیم کو نہیں چنا ابراہیم کی آل کو چن لیا آپ نے غور فرمایا اب یہاں پر فقط فرد کا ذکر نہیں ہے یہاں پر ایک سلسلے کا تعارف کروایا جا رہا ہے وہ آلہ ابراہیم پھر اس کے بعد ہماری توجہ ہوئی کہ شاید اگلا نام فقط فرد کا ہوگا تو پروردگار نے فرمایا کہ نہیں آدم کو چن لیا نوح کو چن لیا وہ آلہ ابراہیم آل ابراہیم کو چن لیا وہ آلہ عمران اور عمران کی آل کو چن لیا اور یہ انتخاب اتنا ہمگیر ہے کہ علی العالمین عالمین میں خدا کی نگاہ انتخاب ٹھہرتی ہے تو ان سلسلوں پر ٹھہرتی ہے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز اور آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر عرض کروں کہ ذرا لفظوں پر توجہ کیجیے کہ جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ چن لیا تو جب خدا چن لیتا ہے تو پھر عالمین اور ہیں یہ چنیدہ اور چنے ہوئے افراد اور ہیں اب جب خدا نے چن لیا تو ان اللہ اصطفیٰ لفظ یہ ہیں پروردگار کی طرف سے کہ اللہ نے اصطفیٰ کیا تو اب مجھے یہ کہنے کا حق ہے نا کہ جب خدا کی نگاہ اصطفیٰ کسی پر ٹھہرتی ہے تو وہ منزل اصطفیٰ پر فائز ہوتا ہے جو اصطفیٰ کی منزل پر ہوگا وہی مصطفیٰ ہوگا جو ارتضا کی منزل پر ہوگا وہی مرتضیٰ ہوگا جو اجتباء کی منزل پر ہوگا وہی مجتبیٰ ہوگا اور جو استشہاد کی منزل پر ہوگا وہ سید الشہداء ہوگا درود بھیجیے محمد و آل محمد
خدا نے جس کو مصطفیٰ بنایا، خدا نے جس کو مرتضیٰ بنایا، خدا نے جس کو مجتبیٰ بنایا، خدا نے جس کو سید الشہداء بنایا۔ سلسلے کا آغاز ہوتا ہے ابراہیم سے، اعلیٰ ابراہیم، اور اس ابراہیم کا تعارف جب پروردگار کرواتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کتنی آیت ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، قرآن مجید کا 14واں سورہ، اس کا نام ہی ہے سورہ ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کے نام پر قرآن مجید کے اندر سورہ کا نام، جیسے بعض اور شخصیات خود ختمی مرتبت کے نام پر سورہ محمد 47واں سورہ، جناب مریم کے نام پر سورہ مریم 19واں سورہ، شہزادی کے نام پر سورہ کوثر موجود ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو آپ کو مختلف ایسے افراد نظر آئیں گے کہ جنہیں پروردگار عالم نے قرآن مجید کے ناموں کے لیے منتخب کر لیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کئی مرتبہ آیا، ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو وہ وقت کہ جب ابراہیم بلند کر رہے تھے کعبے کی بنیادوں کو، یاد کرو۔ یعنی برادران عزیز، اس انداز کو تو آپ دیکھیے کہ ایک واقعہ ہو گیا ہو گیا، میں خدا کی بارگاہ میں عرض کروں کہ اے پروردگار یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو خدا کا مزاج سمجھ میں آتا ہے نا کہ خدا اپنے مصطفیٰ بندوں کی یاد محو ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا پسند کرتا ہے کہ جنہوں نے دین پر احسان کیا ہے ان محسنان اسلام کے نام کو باقی رکھا جائے۔ آپ نے غور فرمایا، یہ قرآن مجید کا اندازہ ہوا، اس یاد کرو یرفعو ابراہیم القواعد من البیت، وہ وقت کہ جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ بنیادیں تھیں، خانہ کعبہ نہیں تھا، بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا اسماعیل بھی ان کی مدد کر رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی دعائیں کیا تھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، ہم سے اس خدمت کو قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے، یقیناً تو جاننے والا ہے۔ میں کہوں ابراہیم آپ تو اولو العزم نبی ہیں، معصوم ہیں، آپ کا فرزند وہ بھی معصوم نبی ہے، آپ دونوں جب مل کر تعمیر کر رہے ہیں تو دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا تو قبول کرے گا ہی نا، ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا برادران عزیز، ابراہیم اور اسماعیل کا جواب یہ آئے گا، یقیناً خدا نے ہمیں خلیل بنایا، ہمارے فرزند کو ذبیح بنایا، ہم سب کے استفاء کا اعلان کیا۔ مگر یاد رکھنا کہ جب خدا چن لیتا ہے تو مزاج میں تکبر نہیں ہوتا، مزاج میں تواضع ہوتی ہے، مزاج میں انکساری ہوتی ہے۔ اگر یہ ایک اصول یاد رہے تو پھر اس کے بعد صحیفہ کاملہ کی دعائیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی، صحیفہ علویہ کی دعائیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی، کہ یہ استغفار کس وجہ سے ہے، یہ انکساری کس وجہ سے ہے، یہ تواضع کس وجہ سے ہے، یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ جب معصوم ہے تو منزل عصمت پر ہے، کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی نسیان امکان نہیں رکھتا۔ مگر اس کے باوجود ابدیت کا مزاج تکبر نہیں ہے، ابدیت کا مزاج تواضع ہے، ابدیت کا مزاج انکساری ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آل محمد جب ابدیت میں سب سے آگے ہیں تو انکساری میں بھی سب سے آگے ہیں۔ وہاں پر آپ کو استغفار، وہاں پر آپ کو پروردگار سے مناجات، یہ جملے نظر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ قرآن مجید نے، ان کے دل کی کیفیت، اسماعیل علیہ السلام کے دل کی کیفیت قرآن مجید نے محفوظ کر دی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مالک تو قبول کر لے، یقیناً تو قبول کرنے والا ہے، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ اب برادران عزیز بہت توجہ کیجیے گا، ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں، تو خانہ کعبہ نہیں تھا، نہیں تھا، بنیادیں تھیں، جی ہاں بنیادیں تھیں۔ تو کعبے کے بارے میں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس، وہ پہلا بیت، وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ وہی ہے کہ جو مکہ میں تھا، بنایا گیا انسانوں کے لیے، گھر خدا کا پہلا گھر وہی تھا۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب پہلے سے گھر موجود تھا تو پھر اس کے بعد ان بنیادوں کو بلند کرنے کا کیا مطلب؟ امتداد زمانہ، مرور زمن، وتھ دا پیسج آف ٹائم، گریجولی مختلف زمانوں میں کعبے کی دیواریں منہدم ہوئی، اور پھر ان کو معمار کعبہ نے اثر نو تعمیر کیا۔ معمار کعبہ کے ناموں کی جب فہرست آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی نظر آئے گا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام بنیاد رکھ نہیں رہے تھے، بیت موجود تھا، گر گیا تھا، بنیادوں کو پھر سے بلند کر دیا گیا۔ اچھا اب آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز، کہ جب ابراہیم علیہ السلام، میں کسی نتیجے تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو بلند کر رہے ہیں، بنیاد موجود ہے اور اسماعیل بھی مدد کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جب جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کو مکہ میں جناب ابراہیم چھوڑ کر جا رہے تھے، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ بنیادیں ہی ہوں گی نا، دیواریں تو نہیں ہوں گی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بیت کس کو کہتے ہیں؟ صرف بنیاد کو، یا دیوار بھی ہو چھت بھی ہو تب اس کو بیت کہا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر صرف بنیاد رکھ دی جائے تو اس کو بیت کہا جائے گا؟ ابھی تو صرف بنیاد پڑی ہے، دیواریں نہیں ہیں، چھت نہیں ہے، تو اس کو بیت تو نہیں کہا جاتا. اب ذرا آیت سنیے. جب جناب ابراہیم علیہ السلام جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہے تھے، خانہ کعبہ کے پاس پہنچا کر جا رہے تھے، تو الفاظ کیا ہیں؟ رب بنا، قرآن مجید کے اندر آیا، رب بنا انی اسکنتو من ذریتی، کہ اے میرے پروردگار، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں ساکن کر کے جا رہا ہوں، اپنی باز ذریت کو، اسماعیل علیہ السلام کو، اپنی زوجہ ہاجرہ کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی اسکنتو من ذریتی بے وادن، ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، غیر ذی زرعین، کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر زراعت نہیں ہو سکتی، ایگریکلچر نہیں ہو سکتا، یہاں پر پتا بھی نہیں اگتا، یہاں پر کلٹیویشن نہیں ہو سکتی، یہاں پر فصل کے اگنے کا امکان نہیں ہے. اے پروردگار، میں ایسی جگہ پر اپنی باز ذریت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر یہاں پر کیا ہے؟ اند بیتک المحرم، تیرا محترم گھر موجود ہے. یہ کیا ہو گیا؟ گھر تو بنے گا اس وقت جب ابراہیم اسماعیل کے ساتھ دیوار کے لیے اینٹیں چننا شروع کریں گے، اسے تعمیر کریں گے. ابھی تو بنیاد موجود ہے. میں نے آپ سے ابھی پوچھا کہ مجھے بتائیے، صرف اگر بنیاد ہو، دیواریں نہ ہو، چھت نہ ہو، تو کیا اس کو آپ بیت کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا نہیں، اس کو بیت نہیں کہتے، اور بات صحیح ہے. مگر آپ ذرا غور فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف بنیاد موجود ہے، دیواریں بعد میں تعمیر ہوں گی، اور ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں پروردگار عالم سے؟ انی اسکنتو، میں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی باز ذریت کو، بے وادن غیر ذی زرعین، یہاں پر ہے کیا؟ پتا تو اگتا نہیں ہے، مگر یہاں پر تیرا محترم گھر موجود ہے. ہم ابراہیم سے کہیں کہ اے ابراہیم، گھر کہاں موجود ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا، نہ دیواریں ہیں نہ چھت ہے. تو یقین جانیے ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے کہ یاد رکھنا، نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. بہت توجہ کیجیے گا، نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا نے کتنے بڑے مسئلے کو حل کر دیا کہ اگر تم صرف دیوار اور چھت کو بیت سمجھتے ہو تو کریکٹ کرو اپنے آپ کو. یاد رکھنا، وہ فضا بھی بیت ہے جہاں پر تمہیں دیوار نظر نہیں آ رہی. تو یاد رکھنا کہ نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر بیت نظر نہ آئے تو بھی بیت موجود ہے، اور اگر اہل البیت کی کوئی فرد نظر نہ آئے تو وہ بھی موجود ہے. تمہارے ذوق ایمانی کا امتحان ہے کہ کیا تم غیب پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو. جب اس کو ظاہر کرنا تھا، اس بیت کو ظاہر کرنا تھا، تو ہم نے ابراہیم کو حکم دیا، انہوں نے دیواروں کو بلند کر کے بتا دیا کہ یہاں پر وہ بیت تھا. سمجھ میں آ گیا، بیت کا حکم اس فضا پر بھی ہے. بالکل اسی طریقے سے جب موقع آئے گا اور ہم اذن ظہور دیں گے، تو دیواریں کعبہ کی بلندی بیت کو ظاہر کرنے والی تھی، پردہ غیبت کا تار تار ہونا اہل البیت کو ظاہر کرنے والا بن جائے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو اب برادران عزیز توجہ رکھیے گا، غور فرمائیے کہ اب ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اینٹیں لا لا کر دے رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اینٹیں دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دیوار کو بلند کر رہے ہیں. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جناب ایک انسانی قد کے برابر دیوار تعمیر ہو گئی، مگر حکم پروردگار یہ ہے کہ دیوار کو ابھی اور اونچا ہونا ہے. ابراہیم علیہ السلام کیسے اونچا کریں؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر مقام ابراہیم کا ذکر آ گیا. قرآن مجید میں دو مقامات پر یہ لفظ آیا. پروردگار فرماتا ہے فی ہے آیات بینات مقام ابراہیم، یہ مکہ، یہ کعبہ، آیات بینات نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کے اندر ایک اہم نشانی ہے مقام ابراہیم. وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر آج بھی موجود ہے، ایک پتھر. آپ میں سے جو احباب حج اور عمرے کے لیے، زیارتوں کے لیے گئے ہیں، وہ یقیناً جانتے ہیں، باقیوں نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا. ویسے دعا ہے کہ پروردگار سب کو بار بار زیارت نصیب کرے. تو اب برادران عزیز، اس مقام ابراہیم پر کیا ہوا؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، مگر عام پتھر ہے، عام پتھر نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے قد کے برابر جب دیوار کو تعمیر کر چکے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. شیعہ، سنی، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، تاریخ مکہ پر جو کتابیں لکھی گئیں، ان سب میں آپ کو یہ تفصیلات مل جائیں گی. آپ انٹرنیٹ کے اوپر اگر ٹائپ کریں گے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کو یہ ڈیٹیلز مل جائیں گے کہ مقام ابراہیم ایک پتھر قرآن میں ذکر آیا. دو مقامات پر پروردگار عالم نے کہا آیاتم بینات مقام ابراہیم، بہت سی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم پتھر. دوسرے مقام پر کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اس کے پاس جاؤ اور اللہ کی نماز پڑھو. غور فرمایا آپ نے برادران عزیز، قرآن کے مزاج کو دیکھیے، خدا کے مزاج کو دیکھیے. مقام ابراہیم پتھر ہے، بھائی خصوصیت کیا ہے اس پتھر کی؟ کہا اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو مزید بلند کیا. کیا مطلب؟ انسانی قد کے برابر تعمیر کر لی، خدا کا حکم ہے اور بلند کیا جائے. اور بلند کیسے کریں؟ جہاں تک ہاتھ جا رہے ہیں وہاں تک تو بلند کر دیا، مگر ابھی اور بلند کرنے کا حکم. تو اس حکم کی تعمیل کے لیے پروردگار نے فیسیلیٹیٹ کیا، ایک پتھر آیا، اس پتھر پر ابراہیم کھڑے ہو گئے اور اس پتھر نے لفٹ کا کام کیا. کمال، یعنی واقعی اس پتھر نے لفٹ کا کام کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہیں، پتھر بلند ہوتا ہے، اسماعیل علیہ السلام نیچے سے اینٹیں پاس آن کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کلیکٹ کرتے ہیں، اینٹوں کو چنتے ہیں، دیوار اور بلند ہو جاتی ہے، حکم خدا اور ہے، اسے مزید بلند کیا. جتنا بلند کرنا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا. آپ نے ذرا احساس کیا برادران عزیز کہ پروردگار عالم جب کوئی چیز اسے عزیز ہوتی ہے تو کتنا اہتمام کرتا ہے؟ نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا. یعنی خدا کتنا اہتمام کرتا ہے، بھائی ایک انسانی قد کے برابر تعمیر ہو گئی، اے میرے پروردگار کافی ہے، اس سے زیادہ بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر بلند کرنا بھی ہے تو ٹیمپرری کوئی اسٹول بھیج دے. یہ کیا کہ پتھر کو پھر مقام ابراہیم، یہ کیا میرے پروردگار اتنا اہتمام کس لیے؟ تو خدا کی طرف سے جواب یہی ملے گا، ہمارے مزاج کو پہچانو. اگر ہمارے لیے بیت اہم ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اور اگر اہل البیت احترام کے قابل ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے یوں اہتمام کرتے ہیں کہ انہی دیواروں میں شگاف ڈالتے ہیں، بنت اسد کو راستہ دے دیں، درود بھیجے محمد و آل محمد. غور فرمایا آپ نے کہ اگر پروردگار کی نظر میں احترام ہے تو دیوار کو بلند کرنے کے لیے بھی اہتمام ہوگا، خدا کی نظر میں احترام ہے تو بنت اسد کے لیے دیوار میں شک کیا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے راستہ بنا کر بتلایا جائے گا کہ بیت کو بھی پہچان لو اور اہل البیت کو بھی پہچان لو. آپ نے غور فرمایا، اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کر لیا، اور جب تعمیر کر دیا تو اب حکم آیا پروردگار کی طرف سے. پھر قرآن مجید پڑھیے، حکم خدا یہ ہے اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اے ابراہیم، لوگوں کو بلاؤ. اذن اسی سے نکلا ہے اذان، اعلان کرنا، اناؤنسمنٹ کرنا. تو اسٹیج سیکرٹری صاحب ابھی جو اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، اس کے لیے بھی عربی زبان کے اندر اعلان کا لفظ بھی ہے، اذان کا لفظ بھی ہے. نماز کے لیے بلاؤ، اذان. اذن، اے ابراہیم اذن، اذان دو، اعلان کرو. فی الناس، لوگوں کے درمیان. کس چیز کا؟ بالحج، حج کے لیے بلاؤ. ہوگا کیا؟ لوگ آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو حکم دیا گیا کہ تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچاؤ، یہ آیت قرآنی ہے، اور اب آپ تفسیر میں دیکھیں آپ کو ملے گا. پھر کہہ رہا ہوں، کوئی اختلاف نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کر لیا، اور کتنا اچھا ہوا کہ یہ سوال کر لیا. ہمارے بہت سے مسائل حل ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے پروردگار، تو کہہ تو رہا ہے کہ میں اعلان کر دوں، مگر میری آواز جائے گی کہاں تک، میری آواز جائے گی کہاں تک، مالک کون میری آواز سنے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محدودیت کا عذر پیش کیا کہ اے پروردگار میری آواز کہاں تک جائے گی، تمام انسانوں تک میں آواز کیسے پہنچاؤں؟ تو پروردگار عالم نے جواب دیا، اے ابراہیم علیک الاذان و علینا البلاء، آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، تم اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، پیغام حسینیت کا ہو، پیغام ولایت کا ہو، پیغام توحید کا ہو، پیغام دین کا ہو، پیغام شہادت کا ہو، پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے، فقط آواز دینے کی ذمہ داری ہے، پھر اس کے بعد جس کا کام ہے وہی کرے گا۔ ہم تو اپنی ذمہ داری پورے کرنے کے مکلف ہیں۔ علیک الاذان، اے ابراہیم تم آواز دو، علینا البلاء، آواز کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور اب اسی پتھر پر کھڑے ہوئے، مقام ابراہیم، اسی پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ پتھر بلند ہوا۔ اب یہ ذرا تفصیل دیکھیے، وہ پتھر بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے پوری دنیا، پوری دنیا، آیت قرآن کی ہے، اس کی تفصیل ہے۔ اذن، اے ابراہیم آواز دو، مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے، پتھر بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ پوری دنیا ابراہیم کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام نے کہنا شروع کیا، ہلمو الی الحج، ہلمو الی الحج، ہلمو الی الحج، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے۔ خدا کا وعدہ تھا، اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام، پہنچانا ہمارا کام۔ یہ آواز کس کس نے سنی؟ اس وقت جتنے افراد ہوئے زمین پر موجود تھے، ان سب نے ابراہیم کی اس آواز کو سنا، ان سب نے اس آواز کو سنا۔ صرف اتنا نہیں، جتنے افراد روئے زمین پر موجود تھے انہوں نے تو سنا، جو رحم مادر میں تھے ان بچوں نے بھی اس صدا کو سنا۔ صرف اتنا نہیں، روئے زمین پر جتنے افراد موجود تھے انہوں نے سنا، جو رحم مادر میں تھے، ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، انہوں نے بھی اس آواز کو سنا۔ صرف اتنا نہ، جو صلب پدر میں موجود تھے انہوں نے بھی ابراہیم کی اس صدا کو سنا۔ یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قیامت تک جتنے افراد آنے والے ہیں ان سب کو خدا نے کسی نہ کسی طریقے سے ندائے ابراہیم سنوائی۔ یعنی خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ اے ابراہیم تم صدا صحرا میں دو گے، مگر تمہاری صدا صدا بس صحرا ثابت نہیں ہوگی، تمہاری آواز جائے گی۔ کس کس نے سنا؟ سنیے گا، جتنے افراد ہوئے زمین پر موجود تھے ان سب نے سنا، ایک، جو رحم مادر میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو صلب پدر میں تھے انہوں نے بھی سنا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، ان کا بہت پیارا تبصرہ ہے کہ بھائی سننے والے بھی عجیب ہیں، اگر سننے پر آئیں تو نبی کی آواز صلب پدر میں بھی سن لیتے ہیں، رحم مادر میں بھی سن لیتے ہیں، اور جو نہ سننے والے ہوں احد کے میدان میں نبی پکارتا رہتا ہے، بھاگنے والے بھاگتے رہتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ سماعت بہت اہم ہوتی ہے کہ سننے والے جب سننا چاہیں تو نبی کی آواز کو کہاں سنتے ہیں؟ صلب بدر میں، رحم مادر میں، اور نہ سننے والے ہوں تو میدان جنگ میں بھی کان بند کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز، ہوا یہ روایات کے اندر لکھا ہوا ہے اور شیعہ سنی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ جنہوں نے سنا ان میں سے جتنوں نے اس وقت لبیک کہا، لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں، جنہوں نے اس وقت لبیک کہا یہی وہ افراد ہیں جو قیامت تک کے طول زمان میں لبیک کہنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے اس وقت لبیک کہا، جو روئے زمین پر تھا اس نے لبیک کہا، یعنی پازیٹیولی رسپونڈ کیا، جو صلب پدر میں تھا اس نے وہاں سے لبیک کہا، جو رحم مادر میں تھا اس نے وہاں سے لبیک کہا، جس نے اس وقت لبیک کہا یہ وہ افراد ہیں کہ جو قیامت تک حج کے لیے جائیں گے، عمرے کے لیے جائیں گے، تو تلبیہ پڑھیں گے. تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہ شریک لکا لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. یہی ہے نا برادران عزیز. اب برادران عزیز میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ ہوا کیا؟ یہ جتنے افراد کہہ رہے ہیں لبیک، مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو. لبیک اللہم لبیک، تو سب کے سب مشرک ہو گئے. پکارا تو ابراہیم نے تھا، بہت توجہ کیجیے گا، پکارا تو ابراہیم نے تھا، حکم خدا بھی یہی تھا، اذن اے ابراہیم تم پکارو. ابراہیم نے پکارا، جنہوں نے اس وقت لبیک کہا وہ قیامت تک لبیک کہنے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے. میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ یہ جو لبیک کہہ رہے ہیں، پکارا ابراہیم نے تھا اور سب کے سب کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، یہ کہنا چاہیے لبیک یا ابراہیم لبیک؟ یہ کہنا چاہیے لبیک اے خلیل خدا لبیک. مگر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اے خلیل خدا لبیک، کوئی یہ نہیں کہہ رہا اے ابراہیم لبیک. سب کے سب کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو کیا ابراہیم کو خدا مان لیا؟ جواب جی نہیں، ابراہیم کو خدا تو نہیں مانا، خلیل خدا مانا. تو پکارا انہوں نے تھا، جواب میں لبیک یا ابراہیم کیوں نہیں کہتے، لبیک اللہم کیوں کہتے ہو؟ تو سب کے سب جواب یہ دیں گے ابراہیم نے پکارا تھا مگر خدا کی طرف سے پکارا تھا. جب خدا کی طرف سے پکارا جائے گا تو یہی مانا جائے گا کہ خدا نے پکارا ہے. جو بات پکار کے باب میں سمجھ میں آتی ہے وہ مدد کے باب میں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ جب ابراہیم نے پکارا تو یاد رکھیے گا کہ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں پکارا، خدا کی طرف سے پکارا. ان کی پکار خدا کی پکار بن گئی. اور اب سمجھو کہ اگر علی نے مدد کی ہے تو خدا کی طرف سے مدد کی ہے. علی کی مدد اور خدا کی مدد میں کوئی فرق نہیں ہے، خدا ہی کے اذن سے مدد ہو رہی ہے. اب اس کے بعد ناد علی بھی سمجھ میں آ گئی، علی کی مدد بھی سمجھ میں آ گئی. ناد علی حکم خدا ہے، علی کو پکاریے تو علی کو پکاریے، یہ شرک کیسے ہو گیا؟ وہ خدا جو ابراہیم کو پکارنے کا حکم دے رہا ہے بندوں کے لیے، وہ اگر اپنے نبی کو مدد کے لیے پکارنے کو کہے علی سے مدد مانگو، تو یاد رکھیے گا انتظام پروردگار ہے. ندا کے لیے ابراہیم کا انتخاب کر لیا، مدد کے لیے مرتضیٰ کا انتخاب کر لیا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور اب برادران عزیز ایک دوسرا پہلو ہے کہ وہ مقام ابراہیم جو کہا گیا کہ مقام ابراہیم ہے، میرا سوال ہے پتھر ہی تو ہے، پتھر ہی تو ہے. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ پتھر ہونے کے بعد اسے اتنی اہمیت دے دی گئی. کئی عام پتھر نہیں ہیں، تو پتھر تو پتھر ہی ہوتا ہے. کہ نہیں، پتھر اور عام پتھر اور خاص پتھر میں فرق ہوتا ہے. تو جو بات تمہیں عام پتھر اور خاص پتھر کے درمیان فرق کی صورت میں سمجھ میں آتی ہے، وہ نبی اور عام بشر میں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پتھر بھی سب ایک برابر نہیں ہوتے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو ٹھوکروں میں آنے کے قابل ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ میں چننے کے قابل ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو بت بنانے کے لیے استعمال ہوں تو فتح مکہ کے موقع پر بت شکن انہیں توڑ دیتا ہے، کچھ خانہ کعبہ میں جنت سے آیا ہوا ہو تو حجر اسود کو چوما جاتا ہے. پتھر پتھر میں بھی فرق ہے. برادران عزیز غور فرمائیے. اب اس کے بعد معیار قرآن مجید نے جو دیا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے مقام ابراہیم نشانی. میں کہوں کہ اے پروردگار کیا نشانی ہے؟ فی آیاتم بینات، مقام و ابراہیم واضح روشن نشانیاں ہیں. پہلی نشانی کا مقام ابراہیم کا کیا ہے؟ اس کے اندر کا پتھر، کا پتھر پر کیا ہے؟ پتھر کے اوپر نشان ہے. کا نشان کس کا ہے؟ قدموں کا. کس کے قدم؟ ابراہیم کے. ابراہیم ہے اس وقت؟ کا ابراہیم تو نہیں ہے. کا ابراہیم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کا ان کے قدموں کے نشان ہے. کا قدموں کے نشان، کا کبھی ابراہیم اس پر کھڑے ہوئے تھے تو خدا کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نشان کو محفوظ کر لیا، پتھر کو محفوظ کر لیا اور ہم سب کو حکم دے رہا ہے یہ نشانیاں ہیں، واضح نشانی ہے، اس کو نشانی مانو، اس کے پاس آؤ، نماز پڑھو، اس طرح سے نماز پڑھو کہ طواف جب کر لو تو خانہ کعبہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، مقام ابراہیم بھی درمیان میں آنا چاہیے. میں کہوں مالک نماز تیری پڑھنی ہے، یہ مقام ابراہیم کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ اس بات کو سمجھو کہ جو ہمارا محبوب ہوتا ہے اس کا ہر حوالہ ہمیں عزیز ہوتا ہے، اگر پتھر پر اس کے قدموں کے نشان ہیں تو ہمیں عزیز ہے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں برادران عزیز، اور توجہ کیجیے گا، میں خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی تشویش میں نہ آئیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے نظریات ہیں، وہ ہوا میں نہیں ہیں۔ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارا ایمان، ہمارا بلیف، ہمارا فیتھ، یہ ہوا میں نہیں ہے۔ ہم قرآن سے دلیل رکھتے ہیں، حدیث معصوم سے سپورٹ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ ڈالیے مقام ابراہیم، پروردگار عالم سمجھانا چاہ رہا ہے کہ مزاج کو سمجھو کہ قرآن کا مزاج کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے۔ وہ پتھر ہے، پتھر پر قدموں کے نشان ہیں۔ میں لفظ بدلوں، حجت خدا کے قدموں کے نشان، حجت خدا کے قدموں کے نشان اگر پتھر پر آ جائیں تو وہ پتھر عام پتھر نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ دیکھیے، میں کسی نتیجے تک آپ کے ذہن کو منقلب کرنا چاہتا ہوں، منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا کہ یاد رکھو کہ اگر پتھر پر حجت خدا کے قدموں کے نشان آ جائیں، وہ عام پتھر نہیں رہتا۔ تو میں کہوں مالک وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ پتھر عام پتھر نہیں رہتا، حجت خدا کے قدموں کے نشان کی برکت سے مقام ابراہیم بن جاتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ حجت خدا کے نشان بڑے اہم ہوتے ہیں۔ عزیزان، اب اس کے بعد حیرت کیا ہے؟ حجت خدا کے قدموں کے نشان پتھر پر آ جائے تو پتھر مقام ابراہیم بن جائے، اور اگر حجت خدا کے خون کے نشان خاک میں آ جائے تو خاک خاک شفا بن جائے۔ یہ ہوا میں نہیں ہے ہمارے نظریہ، یہ ہمارے عقائد، یہ ہمارا ایمان ہوا میں نہیں ہے۔ جب خون کا نشان، خون کے نشانات کسی خاک میں محفوظ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد وہ خاک بھی عام خاک نہیں ہے۔ پروردگار عالم کے نزدیک اس خان خاک کی اہمیت یہ ہے کہ اب وہ خاک خاک شفا کہلائیں گے۔ اس کا ایک اثر ہے، اس کی ایک تاثیر ہے۔ ورنہ مجھے بتائیے کہ اس پتھر میں جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے، دوسرا پتھر مادی اعتبار سے کیا فرق ہے؟ پتھر تو یہ بھی ہے، پتھر تو وہ بھی ہے نا۔ صرف اگر آپ مادیت کو دیکھیں گے تو بھئی یہ مادے تک محدود رہ جائیں گے، ان قدموں کے نشانوں کو بھی تو تصور میں لے کر آئیے۔ اسی طرح سے خاک کو دیکھیں گے، صرف خاک کو دیکھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس خون کے نشان کو بھی تصور میں لے کر آئیے۔ میں اس وقت منزل مصائب سے دور ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان دوست خاص طور پر توجہ کریں۔ مجھے بتائیے برادران عزیز، خانہ کعبہ وہ بھی پتھروں کی بنی ہوئی ایک عمارت، مقام ابراہیم وہ بھی پتھر، حجر اسود وہ بھی پتھر۔ یعنی کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جنہیں تقدس کی وجہ سے خدا محفوظ رکھنا چاہتا ہے، جیسے خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، حجر اسود، مقدس پتھر، بوسہ دینے کے قابل۔ بوسہ گاہ رسول کہا جاتا ہے حجر اسود کو، کہ جسے پیغمبر اکرم نے بوسہ دیا۔ توجہ کیجیے گا، تو یہ پتھر خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ ان کو محفوظ رکھا جائے۔ کچھ پتھر وہ ہیں جو منفور ہیں، قابل نفرت ہیں، خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ ان کو مٹا دیا جائے۔ جیسے بت، کمال ہو گیا، بت پرستی، اس کی رد، اس کو توڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنا ضروری تھا، تو پیغمبر اکرم نے اپنے کاندھے پر بت شکن کو بلند کیا، اور اس نے بت شکن ہی کی، بت ختم کر دیے گئے، یہی ہوا نا۔ لیکن اب آئیے ذرا، کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو قابل نفرت ہیں، پھر بھی ان کو باقی رکھا اور حج کا حصہ بنا دیا، کمال ہے، واقعی کمال ہے۔ کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو قابل نفرت ہیں، دیکھیے بت قابل نفرت ہیں، پتھر ہیں تو ان کو مٹا دو، مٹا دیا۔ کچھ ایسے پتھر ہیں جو قابل نفرت ہیں، کہا کہ ان کو باقی رکھو۔ کہ ان کو باقی کیوں رکھو؟ کہ علامت نفرت کے طور پر۔ یہ منا کے میدان میں جو تین شیطان موجود ہیں، یعنی برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ سوچتے رہے کہ یہ شیطان بہت تنگ کرتا ہے، یہ شیطان بہت گمراہ کرتا ہے، کہاں پر ہے؟ پتہ چلا سعودی عرب میں بیٹھا ہے۔ ہم تو ڈھونڈتے رہے، نہیں معلوم تھا، حج پر گئے تو پتہ چلا کہ اچھا یہ یہاں پر ہوتے ہیں اور یہیں سے ساری گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اچھا وہ تین ہیں، اب اس تین میں کیا مسئلہ ہے تھے مجھے نہیں معلوم، اس میں کیا مسئلہ تھے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ حج کے مناسک الحمدللہ انجام بھی دیے، سالہ سال انجام دیے، کتاب بھی لکھی، تو کچھ واقفیت رکھتا ہوں، مگر اتنا سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم کی نظر میں پتھر بھی سب برابر نہیں ہوتے، خدا کی نظر میں پتھر بھی سب برابر نہیں ہوتے. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے چار پتھروں کو انٹروڈیوس کروایا کہ یہ تین شیطان ہیں, وہ ایک حجر اسود ہے, کہا ان کو مارو, اس کو بوسا دو. دیکھیں برادران نے عزیز, انصاف کے بعد یہ مناسک ہے, مناسک حج کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ان تینوں کو مارو اور اس کو کیا کرو, اس کو بوسا دو. مالک یہ بھی پتھر وہ بھی پتھر, سمجھو یہ جو تین پتھر جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کنکر مارو پتھر مارو, یہ نفرت کی علامت کے طور پر ہے, کہ وہ محبت کی علامت کے طور پر ہے. اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ دیکھیے برادران عزیز, وہ جو تین ہیں کہ جن کو کنکر مارے جا رہے ہیں, وہ جو تین ہیں جن کو شیطان کہا جا رہا ہے, کیا یہ واقعی شیطان ہے؟ کا شیطان تو نہیں ہے. کا پھر ہوا کیا تھا؟ کا ہوا یہ تھا کہ کبھی کسی زمانے میں ابراہیم خلیل خدا, ان کی زوجہ جناب حاجرہ اور ان کے فرزند جناب اسماعیل, ان کو بہکانے کی ابلیس نے شیطان نے کوشش کی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا, بہکانے کی کوشش کی, کیا کر رہے ہو, بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ کا حکم خدا ایسا ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا, ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مار دیا, کنکر پھینک دیا, بھاگ گیا. ٹھہرتا تو ہے ہی نہیں شیطان. شیطان فرار تو فوراً اختیار کرتا ہے, ہمیشہ بھاگنے کا کام کرتا ہے. تو بھاگ گیا. اچھا بھاگ گیا, پھر اسماعیل علیہ السلام کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی. اے اسماعیل, تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ذبح کرنا چاہتے ہیں تمہیں؟ دیکھ لو, پاگل ہو گئے, دماغ خراب ہو گیا, معاذ اللہ. آپ نے غور فرمایا اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے کنکر اٹھایا, مار دیا. پھر وہ بھاگ گیا, بھاگنا تو اس کا کام ہے, پھر بھاگ گیا. اور اب جناب حاجرہ کے پاس آیا, جناب حاجرہ اپنے گھر میں, منا کے میدان ہی میں ان کا گھر بھی موجود تھا, وہ وہاں پر تھیں. یہ شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کہ بی بی, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے فرزند کو لے کر آپ کے میاں کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ مجھے تو یہ کہہ کر گئے کہ دعوت میں لے جا رہا ہوں, کسی میزبان نے دعوت کا انتظام کیا ہے وہاں پر لے. بات تو صحیح تھی. جناب حاجرہ نے یہ جواب دیا, اس نے کہا آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا ہوں, بی بی ذرا بات کو سمجھیے گا کہ یہ آپ کے میاں دماغ خراب ہو گیا ہے, اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. کہا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا آپ نکلیے گھر سے باہر. حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کا یہ نقطہ ہے, میں اپنے استاد کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں. انہوں نے بہت خوبصورت تبصرہ فرمایا کہ جناب یہ بات کیا ہوئی, جناب حاجرہ کو کہا بی بی باہر نکلی ہے, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. جناب حاجرہ نے کنکر اٹھایا, مارا, کہ بھاگ, تو شیطان ہے, تو ابلیس ہے. اس نے کہا بی بی چلا تو جاتا ہوں, مگر یہ تو بتائیے کہ آپ کو پتا کیسے چلا کہ میں ابلیس ہوں, میں شیطان ہوں؟ کہا سیدھی سی بات ہے, نبی کے دماغ پر حملہ کر رہا ہے اور نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کا کہہ رہا ہے. نبی کے دماغ پر حملہ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں اور نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دے رہا ہے. تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے دماغ پر کوئی شک کرے تو وہ بھی ابلیس ہے, اور مصطفیٰ کو کوئی ہزیان کی تہمت لگائے تو وہ بھی ابلیس ہے. اور اتنا بھی سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی ابراہیم کی زوجہ کو گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دے تو وہ بھی ابلیس ہے, اور اگر کوئی مصطفیٰ کی زوجہ کو باہر نکلنے کا مشورہ دے وہ بھی ابلیس ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. آیت ذہن میں رکھیے گا, یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ تاغوت ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر آئے, بھٹکنے کے لیے لے کر آئے, اسے معمے کی طرف لے کر آئے, حل کی طرف لے کر نہیں آئے گا. اچھا اب برادران عزیز, واقعہ میں آپ کا تھوڑا وقت لوں گا مگر ذرا توجہ کریں, واقعہ عجیب ہے. یعنی آپ میں سے وہ احباب کہ جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے وہ یقیناً میری بات کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ سمجھیں گے, اور جنہوں نے حج کی سعادت نصیب حاصل نہیں کی اللہ ان سب کو نصیب کرے, مگر میری وضاحت سے وہ یقیناً سمجھ جائیں گے. دیکھیے برادران عزیز, عجیب ہے معاملہ. یہ جو حج ہے اس کے اندر تین میدان بہت اہم ہیں, عرفات, مزدلفہ اور منا, یہ تین میدان. اور تقریباً ملے ہوئے، درمیان میں تھوڑا فاصلہ ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے اور پھر منیٰ ہے، منیٰ کے آگے مکہ ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ حاجی مکہ پہنچتے ہیں، عمرہ تمتو انجام دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ انتظار کرتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو احرام پھر سے پہنا جاتا ہے اور 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں حاضری کے لیے وہ مکہ سے باہر آ جاتے ہیں۔ جو دور میدان ہے، میدان عرفات، وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر 9 ذی الحجہ کا دن گزارتے ہیں، ظہر سے مغرب تک۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں اگلے میدان میں مزدلفہ، پھر اس کے بعد آتے ہیں اگلے میدان میں منا۔ بات واضح ہو گئی؟ بات واضح ہو گئی۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں اور اپنی بات کو مزید واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عرفات، عرفات کے بعد تھوڑا سا فاصلہ مزدلفہ، مزدلفہ کے بعد تھوڑا سا فاصلہ اور پھر منا۔ یہ مزدلفہ اور منا کے درمیان کیا ہے معلوم ہے؟ مزدلفہ اور منا کے درمیان ہے وادی النار۔ دیکھیں کتنی مقدس وادیاں چل رہی ہیں، عرفات کا میدان، عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان، حج ہو رہا ہے، عرفان پروردگار، روحانیت، رحمت خدا کی بارش۔ اور جب حاجی پہنچتا ہے مزدلفہ کے میدان اور اب آگے بڑھتا ہے، اس کو جانا ہے منا، تو ہوتا کیا ہے؟ منا میں جانے سے پہلے جسٹ یہاں مزدلفہ ختم ہوا اور یہاں منا شروع ہوا، درمیان میں کیا ہے؟ وادی النار، آگ کی وادی۔ یہاں پر ہوا کیا تھا؟ ابرہہ کا جو لشکر آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اور اس کے اوپر پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا تھا، سورہ فیل، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو توڑ کر نہیں رکھ دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارت من سجیل، جو ان کے اوپر کنکر برسا رہے تھے، فجعلہم کعصف ماکول، ان کو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح سے بنا دیا۔ یہ واقعہ کہاں پر ہوا تھا؟ عرفات کا میدان ختم ہوا، مزدلفہ شروع ہو گیا، عرفات کے پہلو میں مزدلفہ، مزدلفہ ختم ہوا، تھوڑا آگے جائیں تو منا شروع ہو جائے گا۔ مگر یہ مزدلفہ ایک طرف، دوسری طرف منا، اور درمیان میں کیا ہے؟ وادی محسر، حسرت کی وادی، آگ کی وادی، عذاب کی وادی۔ حکم بھی یہ ہے کہ جب یہاں سے گزرو تو تیزی کے ساتھ گزرو۔ میں کہوں کہ اے پروردگار، تیزی سے کیوں گزرے؟ ایک طرف مزدلفہ ہے، ایک طرف منا ہے، مزدلفہ بھی مقدس، منا بھی مقدس، تو ان دونوں کے پہلو میں جو ہے وہ مقدس ہونا چاہیے نا۔ ان دونوں کے پہلو میں جو ہے وہ تو مقدس ہونا چاہیے۔ تو اے پروردگار، یہ کیا حکم آ گیا کہ یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرو؟ مالک، مزدلفہ مقدس وادی ہے، منا مقدس وادی ہے، ان دونوں کے پہلو میں، بالکل برابر میں، تو نے ایک وادی رکھ دی اور اس کو کہہ دیا وادی النار، یہ آگ کی وادی ہے۔ تو خدا کا جواب یہی آئے گا کہ میری مصلحت سمجھو، میرا منصوبہ سمجھو، میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دو مقدس ہوں تو ان کے پہلو میں ہونا بھی آگ سے نہیں بچاتا۔ نہیں عزیزان، ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا۔ خدا یہ کہے گا، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر دو مقدس ہوں تو ان کے درمیان میں اگر پہلو میں کوئی آ جائے، وہ بھی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ تو جب دو مقدس کو پہلو میں ہونے کی وجہ سے آگ سے محفوظ نہیں مانا جا سکتا، تو ایک مقدس کے پہلو میں دو موجود ہوں تو وہ آگ سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ مطلب یہ ہوا کہ پہلو میں ہونا آگ سے نہیں بچایا کرتا۔ یہ تو ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا کہ پہلو میں ہونا، یاد رکھیے گا میں کچھ کہنا جا رہا ہوں، پہلو میں ہونا آگ سے نہیں بچایا کرتا۔ ایک طرف مزدلفہ، ایک طرف منا، دونوں مقدس، دونوں مقدس، درمیان میں آگ کی وادی۔ اصول ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ پہلو میں ہونا آگ سے نہیں بچایا کرتا۔ یہ تینوں شیطان کہاں ہیں؟ یہ تینوں شیطان کہاں ہیں؟ وہ تو پہلو میں بھی نہیں ہیں، وہ تو ہیں منا کی وادی میں۔ جتنے حج کر کے آئے ہیں وہ گواہی دیں گے، وہ تو ہیں منا کی وادی میں۔ تو وہاں یہ سمجھ میں آیا کہ پہلو میں ہونا آگ سے نہیں بچاتا، اور منا میں شیطانوں کو رکھ کر بتایا کہ گھر میں ہونا بھی آگ سے نہیں بچاتا۔ تو آپ نے اصول سمجھا کہ نہ پہلو میں ہونا آگ سے بچاتا ہے نہ گھر میں ہونا آگ سے بچاتا ہے. تو اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ جب پہلو میں ہونا بھی آگ سے بچنے کی ضمانت نہیں ہے اور اسی طریقے سے گھر میں ہونا یہ بھی آگ سے بچنے کی ضمانت نہیں, تو کہاں پر آئیں کہ جہاں یہ کہا جا سکے کہ یہاں پر رحمت ہی رحمت ہے؟ تو یاد رکھیے گا, نہ پہلو میں ہونا کافی ہے نہ گھر میں ہونا کافی ہے, چادر میں ہونا ضروری ہے. وہ جو چادر میں ہے وہ ہے مرکز طہارت. یاد رکھیے گا, جو ان سے جڑ گیا, جو ان سے وابستہ ہو گیا, جو ان سے متمسک ہو گیا, ہاں اس کے بارے میں آپ اطمینان رکھیے کہ یہ ہیں وہ افراد کے جو آگ سے بچے ہوئے. آیت واپس سنیے, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ہے صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست, انہیں نکالتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. والذین کفروا, اور وہ کہ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں, اولیاءہم الطاغوت, ان کے اولیاء طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی کی طرف نہیں جانے دیتے, وہ اندھیرے کی طرف نہیں کراتے. اولئک اصحاب النار, یہ ہیں آگ والے, ہم فیہا خالدون, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آپ ذرا اندازہ کیجیے کتنا بر محل یہ تبصرہ ہے جناب حر کی ذات کو پیش نظر رکھتے ہوئے. متمسک ہو جائے, جڑ جائے آل محمد سے, صرف یہ جاننا تو کافی نہیں ہوگا کہ یہ حسین ابن علی ہے, صرف یہ احساس تو کافی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کر دیا. پھر اس کے بعد عملی طور پر کچھ کرنا پڑے گا, عملی طور پر قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا, اپنے فرزند کو پیش کرنا پڑے گا. اس کے بعد پھر جسٹیفیکیشن ہے کہ ہاں واقعاً یہ توبہ سچی توبہ ہے, یہ توبہ برائے نام نہیں ہے. دیکھیے برادران عزیز, واقعاً یہ عجیب کیریکٹر ہے جناب حر کا, عجیب کیریکٹر ہے. اگر آپ انصافاً دیکھیں تو جناب حر کے لیے دنیا میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے جناب امام حسین کے پاس. دنیا میں جتنی اٹریکشن ہیں, جتنی دلچسپیاں ہیں, جتنی جاذبیت ہے, وہ ساری کی ساری یزید کے پاس ہے, ابن زیاد کے پاس ہے, عمر اسعد کے پاس ہے. عمر اسعد نے یہی جملہ تو کہا تھا کہ اگر میں حسین کے مقابلے پر جاؤں گا تو جہنم میں جانا پڑے گا, اور اگر میں حسین کا مقابلہ کرتا ہوں تو مجھے رے کی حکومت ملے گی, رے کی حکومت نقد, اور جنت جہنم یہ سارے ادھار کے معاملات ہیں. اور کوئی عقل مند نقد کو چھوڑ کر ادھار کو قبول نہیں کرتا. یہ بھی ایک زاویہ نظر, یہ بھی ایک دیکھنے کا انداز. ایک دنیا دار, دنیا پرست, ایک انسان جو ظلمتوں کے اندر اندھیروں میں بھٹکنا چاہتا ہے, اس کا انداز فکر, انداز نظر, غور کرنے کا طریقہ کار یہی ہوگا. مگر آپ حر سے پوچھیے کس طرح سے وہ آگ کو چھوڑ کر, اندھیرے کو چھوڑ کر نور کی طرف, روشنی کی طرف, حسین ابن علی کی طرف آ رہا ہے. ان کا جملہ یہ ہے, جناب حر یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں. لا اصبر علی النار ولا صبر علی النار, میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا. یہی تو ہے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد میں شہید ہو جاؤں گا, یہی تو ہے کہ حسین ابن علی کے کیمپ میں جاؤں گا تو کچھ دیر کے بعد مجھے شہید کر دیا جائے گا, دنیا ختم ہو جائے گی. مگر دنیا ختم ہو جائے, میں آخرت کی کامیابی کو پیش نظر رکھتا ہوں. اور انہوں نے فیصلہ کیا, وہ آئے. اور یقین جانیے برادران عزیز, وسوسے تو بہت سارے آتے ہیں نا دل میں. علامہ اظہر حسن زیدی آل اللہ مقامہ, ایک اور وہ خطیب کے جو یقیناً پائنیئر اور آئیکون کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے محسنوں میں سے, علامہ اظہر حسن زیدی نے اس پورے واقعے کو جس طریقے سے بیان کیا ہے, بس وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. علامہ اظہر حسن زیدی فرماتے ہیں کہ حر کو کسی نے کہا, حر کہاں جا رہے ہو تمہیں معلوم ہے؟ تم اتنے بڑے مجرم ہو, تم اتنے بڑے گنہگار کہ حسین معاف نہیں کریں گے, حسین سے تمہیں بخشش ملے گی نہیں. یہاں سے چلے جاؤ گے تو یہ بھی تمہیں دھتکار دیں گے, یزیدی لشکر بھی, اور وہاں پر جاؤ گے تو تمہاری معافی کا تو کوئی امکان ہی نہیں. تمہیں راستہ روکا, تمہیں کھینچ کر اور گھیر کر کربلا تک لے کر آئے, تو تمہاری معافی کا تو کوئی امکان نہیں, حسین تو معاف نہیں. حر نے ایک جملہ کہا, درست ہے کہ میرا جرم بہت بڑا ہے, مگر حسین کون ہے؟
وہ رحمت للعالمین کا نواسا ہے, وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے.
کیا عجب کہ میں حسین کے سامنے جاؤں, اپنی عرض بیان کروں, معافی کا طلبگار بنوں اور حسین مجھے بخش دے, مجھے معاف کر. عاشور کا دن ہے, حسین ابن علی خطبہ دے چکے ہیں اور اب حر کے اندر انقلاب آخری مراحل میں داخل ہو گیا. حر نے کام کیا, مشہور روایت ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں لیا, اپنے ہاتھوں کو ایک رومال سے باندھا. آہستہ آہستہ حسین ابن علی کے لشکر کے قریب ہوئے ہیں, اور جب قریب آ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ جتنے حسین کے جانسار ہیں, عباس ہیں, حبیب ہیں, مسلم بن اوسجا ہیں, وہ سب کے سب پریشان. ایسا تو نہیں کہ یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, مگر جب کیفیت دیکھی کہ ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے, کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے تو تلوار کھینچ کر آئے گا, ہاتھوں کو باندھ کر کیوں آئے گا؟ ابھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے. ایسے میں حسین نے کہا کہ سب انتظار کریں, کسی خطرے کی بات نہیں ہے, میرا مہمان آ رہا ہے, میں اپنے مہمان کا استقبال تو کر لوں. حر نے دور سے حسین ابن علی کو دیکھا, ایک جملہ کہا, فرزند رسول, دنیا کا سب سے بڑا گنہگار آپ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے. حسین ابن علی نے آگے بڑھ کر اجازت دی. حر قریب آئے, حسین کے پیروں کو ہاتھ لگایا اور یہ کہا, اخطأت یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول بہت بڑا جرم ہو گیا, بہت بڑا جرم ہو گیا, کیا میری معافی کی کوئی سبیل ہے, کیا میری معافی کا کوئی امکان ہے؟ حسین ابن علی کہتے ہیں, اے بھائی حر, ہم نے تم کو معاف کیا. جیسے ہی حسین نے کہا اے بھائی حر, بھائی کہہ دیا, جیسے ہی حسین کی زبان سے سنا کہ حر کو بھائی کہہ دیا, جتنے سپاہی تھے, جناب حبیب گھوڑے سے نیچے اتر آئے کہ یہ تو بڑی بے ادبی ہے کہ حسین کا بھائی نیچے کھڑا ہو اور ہم گھوڑے پر سوار ہوں. جتنے بھی افراد ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں, حر کو گلے لگاتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں. کمرے بنی ہاشم, حضرت ابو الفضل عباس, وہ آگے بڑھے, حر کو گلے سے لگایا, اے حر حق پر آنا مبارک, اے حر روشنی کے مسافر بن گئے, ظلمتوں کو چھوڑ دیا, یہ صراط مستقیم پر آنا مبارک. علی اکبر آگے بڑھے, جناب قاسم آگے بڑھے, چچا حر ہمارا سلام قبول کیجیے. حر کتنا محترم بن گیا, جتنے سپاہی ساتھی ہیں وہ سب کے سب آگے بڑھ کر مبارکباد دے رہے ہیں. ایسے میں جناب زینب نے اونو محمد کو بلایا, اے بیٹا اونو محمد ذرا ادھر تو. اونو محمد نے ماں کا حکم سنا, فوراً خیمے کے اندر, کہا بیٹا یہ باہر مبارکباد کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں, ہم تو ترس گئے کہ کوئی مبارکباد کی صدا بھی ہم سنیں, یہ مبارکبادی کس بات کی ہے؟ اونو محمد بچے ہیں, اپنے بچپنے کے انداز میں کہتے ہیں, اماں وہ جس نے ہمارا راستہ روکا تھا نا, اجر کو مل اللہ, اماں وہ جس نے ہمارا راستہ نہیں روکا تھا, جو ہماری راہ میں حائل ہو گیا تھا, اماں وہی ہر, وہ ماموں کے ساتھ ہو گیا ہے, ماموں کی بارگاہ میں آیا ہے, توبہ کر رہا ہے, ماموں کا ساتھی بن گیا ہے. جناب زینب کہتی ہے, ارے کیا بات ہے, اگر ہر ہمارے بھائی کے پاس آ گیا ہے. اونو محمد کہتے ہیں, اماں صرف آ نہیں گیا ہے, ماموں نے بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے. تو جناب زینب کہتی ہیں, اگر ماموں نے بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے تو وہ تمہارا بھی ماموں ہوا نا, جاؤ جاؤ اے اونو محمد, جاؤ ہر کے پاس جاؤ اور کہو کہ زینب سلام کہہ رہی ہے. زینب سلام کہہ رہی ہے, اور دیکھو اونو محمد ماموں کہہ کر مخاطب کرنا, اونو محمد پیغمبر ہیں, پیغام لے کر گئے جناب حر کی بارگاہ میں. حسین بھی ہیں, دیگر اصحاب بھی ہیں, حضرت ابو الفضل عباس بھی ہیں, قریب آئے, چھوٹے بچے ہیں, انہوں نے کہا ماموں حر, اماں آپ کو سلام کہہ رہی ہے. حر کتنا محترم ہو گیا, حر کتنا محترم ہو گیا کہ جناب زینب سلام کہلوا رہی ہیں. حر کی عجیب کیفیت ہے, چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا, گرنے کے قریب ہو گئے, بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے. جناب امام حسین کہتے ہیں, حر کیا بات ہے؟ کہا کہ آقا آپ نے تو معاف کر دیا, آپ سے توقع تھی, آپ فرزند زہرا ہیں, معافی کی امید بھی تھی, آپ نے معاف کر دیا, مگر آقا ایک بات ہے, شہزادی نے تو سلام کہلوا دیا, مگر بات اتنی سی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے آپ کا قافلہ روکا تھا نا, تو محفلوں میں سے مجھے رونے کی آواز آئی. آقا میں نے محفلوں سے رونے کیا, میں نے زینب ام کلثوم کو رلایا ہے, آپ نے تو معاف کر دیا, مگر آقا آپ ایک احسان کیجئے مجھ گنہگار کو, ذرا لے کر چلیے، میں خود سے تو بات بھی نہیں کر سکتا، آپ ذرا وسیلہ اور واسطہ بن جائیے، میں ایک مرتبہ معافی کا لفظ شہزادی سے سننا چاہتا ہوں، شہزادی کی زبان سے معافی کا لفظ سننا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا آؤ اور میرے ساتھ چلو۔ خیمے کے قریب لے گئے، کہا کہ اور ذرا خیمے کے باہر انتظار کرو، میں اندر جاتا ہوں زینب کو بتاتا ہوں۔ اندر گئے، اب ایک طرف جناب زینب ہیں، حسین مظلوم ہیں، خیمے کے دوسری طرف پردے کے پیچھے جناب حور ہیں، اور جناب زینب کو حور مخاطب کر کے کہتے ہیں شہزادی بس ایک گزارش ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، آقا نے معاف کر دیا، کیا آپ بھی معاف کر دیں گی؟ اور اب جناب زینب کہتی ہیں بھیا حور تم نے تو مجھے شرمندہ کر دیا۔ علامہ اظہر حسن زہری کے الفاظ ہیں کہ واقعی نے کہا جناب زینب اتنا کہہ دیتی کہ حور میں نے معاف کر دیا وہ بھی کافی تھا، مگر عجیب بات ہے کہ گنہگار معافی مانگ رہا ہے اور بیوی کہہ رہی ہے حور تم نے تو مجھے شرمندہ کر دیا۔ اور پھر اب جناب زینب کے اگلے جملے کیا ہیں سنیں گے؟ شہزادی کہتی ہیں حور شرمندہ ہوں، معافی تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، مگر بات اتنی ہے کہ تم مہمان بن کر آئے ہو اور زینب اتنی غریب ہے کہ تمہارے لیے دسترخوان بھی نہیں بچھا سکتا۔ زینب اتنی غریب ہے کہ تمہیں کچھ پیش نہیں کر سکتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کرتی، تمہارے لیے دسترخوان بچھاتی، تمہیں کھانا کھلاتی، کچھ نہیں تو ایک گلاس پانی پلاتی، مگر زینب کے پاس اس وقت پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مگر اور زینب وعدہ کرتی ہے، علی کی بیٹی ہے، وعدہ کرتی ہے کہ یہ دعوت ادھار رہی، جب قیامت کا میدان ہوگا میرے باپ کی حکومت ہوگی، جنت ہوگی، جنت کا دسترخوان ہوگا، زینب وعدہ کرتی ہے کہ وہاں پر تیرے لیے دسترخوان سجائے گی۔ اور اے حور اس دنیا کے اندر زینب ایک اور وعدہ کرتی ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ بس آخری جملے، ایک اور وعدہ کرتی ہے، وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ جب تم سب شہید ہو جاؤ گے زینب اجڑ جائے گی، زینب وعدہ کرتی ہے کہ اس فوج بے حیا نے اگر مہلت دی تو زینب مقتل میں آ کر اپنے حسین کا ماتم بعد میں کرے گی، بھائی حور کہہ کر تیرا ماتم۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ مَا تَقُولُ حُسَيْنُ؟